الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإن أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں.
سمن ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے محمد رضا جنتی. سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین، آج دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سن سکیں گے علاقائی حالات کے جائزے پر مبنی پروگرام آس پاس. پروگرام آس پاس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا. آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام افکار و نظریات، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں حاضری، 31 اکتوبر تک کی عبوری ضمانت منظور۔ پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کے تعلق سے ایران کے مطالبات شفاف، منطقی اور قانونی ہیں، جبکہ امریکہ کا رویہ دوغلا اور ریاکارانہ ہے، ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ یورپ میرے اثاثے ضبط کر کے موسم سرما سے نمٹنے کے لیے پتھر کا کوئلہ خرید لے، یورپی یونین کی جانب سے پابندی کے اعلان پر ایران کے مسلح افواج کے سربراہ کا جواب۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 31 اکتوبر تک ضمانت مل گئی ہے۔ خاتون جج کو مبینہ طور پر دھمکی آمیز بیان دینے پر دہشت گردی کے مقدمے میں پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت کی عرضی پر پیر کو اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی۔ مقدمے کی سماعت عدالت کے جج جسٹس جواد حسن عباس نے کی۔ انہوں نے 1,00,000 روپے کی ضمانتی مچلکے پر 31 اکتوبر تک عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ یاد رہے کہ خاتون جج زیبا چودھری کو مبینہ طور پر دھمکی دینے پر عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کے ساتھ ہی توہین عدالت کا بھی مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے باضابطہ طور پر معافی مانگنے کے بعد توہین عدالت کا مقدمہ ختم کر دیا، لیکن دہشت گردی کا مقدمہ ان کے خلاف بدستور چل رہا ہے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ خاتون جج کے خلاف عمران خان نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت غلط اور ناقابل قبول ہیں، لیکن ان الفاظ کے استعمال پر انسداد دہشت گردی کی دفاع کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے معروف صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو کینیا کی پولیس نے شناخت میں غلطی کے نتیجے میں سر میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ پاکستانی میڈیا نے کینیا کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ صحافی ارشد شریف کو اتوار کی رات نیروبی میگا ڈی ہائی وے کی ایک چیک پوسٹ پر پولیس نے سر میں گولی مار دی، جس سے وہ جاں بھاگ ہو گئے۔ کینیا کے سرکاری ذرائع کہنا ہے کہ پولیس نے شناخت میں غلطی کی بنا پر ان پر فائرنگ کی۔ کینیا کے ذرائع کہنا ہے کہ نیروبی کے علاقے پنگانی میں ایک بچے کو یرغمال بنانے کے واقعے کے بعد پولیس کو اغوا شدہ بچے کو لے جانے والی گاڑی روکنے کے احکامات موصول ہوئے۔ پولیس چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی کہ اس دوران پاکستانی صحافی ارشد شریف کی گاڑی وہاں سے گزری، جو اغوا شدہ بچے کو لے جانے والی گاڑی سے مشابہ تھی۔ کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی گاڑی کو رکنے اور شناخت ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن مبینہ طور پر گاڑی نہ رکی تو پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور پھر فائرنگ کر دی۔ ارشد شریف کی ناگہانی موت پر پاکستان کے سینئر سیاستدانوں سمیت مختلف حلقوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں تہران کے مطالبات مکمل شفاف، منطقی اور قانونی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران میں بلوائیوں کے لیے امریکہ کی اعلانیہ حمایت اور مذاکرات کو کنارے لگانے سے متعلق امریکی دعوے پر کہا ہے کہ امریکہ کا رویہ مکمل دوغلا ہے، اور یہ کہ امریکہ ریاکاری کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام بارہا پیغام ارسال کر کے کہتے رہے ہیں کہ امریکہ بین الاقوامی معاہدے میں واپسی چاہتا ہے، ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے کیے جانے والے مطالبات مکمل واضح، قانونی اور منطقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایسی حالت میں مذاکرات کو کنارے لگانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی حکام نے بارہا پیغامات ارسال کیے ہیں کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے آمادہ ہے اور وہ اس سلسلے میں سمجھوتے کے حصول کا خواہاں ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ و ترجمان نے ایران میں بلوائیوں کی کھلی حمایت سے متعلق امریکی اقدام کو ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کی تکرار قرار دیا اور کہا کہ امریکہ ایران کے سلسلے میں مسلسل غلطیاں کرتا چلا آ رہا ہے اور اسے ہر مسئلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عراق، عمان اور وینزویلا گیس کے شعبے میں ایران کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے خواہاں ہیں۔ ایران کی گیس انجینئرنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے سربراہ رضا نوشادی نے اعلان کیا کہ ٹربائن بنانے کی ٹیکنالوجی مقامی سطح پر فروغ دی گئی، جس کے نتیجے میں ملک کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پی او جی سی اور ایس پی جی سی جیسی بڑی مقامی کمپنیوں کے علاوہ عراق، عمان اور وینزویلا بھی ایران کے بنے ہوئے جدید ترین آلات کے خریداروں میں شامل ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ایران نے پیٹرولیم کے شعبے میں ترقی ایسی حالت میں کیا کہ جب کئی دہائیوں سے اسے شدید پابندیوں کا سامنا ہے۔ یورپ اور امریکہ سمیت مغربی ممالک نے انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی ایران کے صنعتی شعبوں کے علاوہ اس سلسلے کی ٹیکنالوجی اب تک ایران کی رسائی کو بھی محدود کر دیا تھا، لیکن ایرانی ماہر نوجوان سائنسدانوں نے تمام مشکلات اور پابندیوں کے باوجود پیچیدہ ترین میدانوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کر کے اپنا لوہا منوا لیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر جنرل تنگسیری نے تاکید کی ہے کہ علاقے میں اغیار کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کمانڈر جنرل علی رضا تنگسیری نے العالم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ کے جنگی جہاز دنیا کی بحری سلامتی میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ بحیرہ عرب اور بحیرہ اسود میں بھی ایران کی سپاہ کے جوان بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے کے مشن پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کا علاقہ ایران اور خلیج فارس کے جنوبی ملکوں سے متعلق ہے، جہاں غیار کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل تنگسیری نے کہا کہ علاقے کے ملکوں کی طرف ایران کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے اور علاقے کے ملکوں کو چاہیے کہ اس نیک نیتی کا جواب نیک نیتی سے دیں۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری یونٹ نے علاقے میں فوجی مشقیں منعقد کی ہیں اور ان فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے دوست و برادر ملکوں میں جملہ قطر، عراق، عمان اور علاقے کے تمام ملکوں کو شرکت کی دعوت دی ہے، جبکہ ایران بھی ان کی فوجی مشقوں میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنرل تنگسیری نے کہا کہ دشمن اور عالمی استقبال کی جانب سے اپنے جنگی ہتھیاروں کی فروخت کے لیے دشمن تلاشی کی جا رہی ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو علاقے میں نہ صرف ان کے ہتھیاروں کی منڈی ختم ہو جائے گی بلکہ علاقے میں ان کی موجودگی کا بھی کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا۔ ایران کے مسلح افواج کمانڈر ان چیف نے یورپی یونین کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یورپی یونین کو چاہیے کہ ان کے اموال ضبط کر کے پتھر کے کوئلے خرید لے، چونکہ سخت موسم سرما کی آمد سے یورپی یونین کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کمانڈر چیف میجر جنرل محمد باقری نے اپنے ایک پیغام میں یورپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ کی بوکھلاہٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران کے مسلح افواج کے خلاف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جبکہ ایران کے مسلح افواج نے ان پابندیوں کو اپنے لیے ایک مناسب موقع میں تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن تھا کہ جب ایران کے لیے خاردار تار کی سپلائی پر بھی پابندی تھی، مگر اب ایرانی پن پوائنٹ میزائل اور ڈرون طیارے خریدنے کے لیے لائن لگ گئی ہے۔ جنرل باقری نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یورپ امریکہ کی باتوں میں آ کر ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا کہ جس سے خود اس کے لیے ہی مسائل و مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یورپ کو انسان دوستانہ تجویز پیش کی کہ وہ بیرون ملک محمد باقری کے تمام اموال ضبط کر کے پتھر کے کوئلے خرید لے، چونکہ سخت موسم سرما کی آمد سے یورپی یونین کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ یورپی یونین نے ایران سے روس کے لیے ڈرون طیارے سپلائی کیے جانے کا الزام لگا کر ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ موسم سرما کے موقع پر یوکرین کی بڑھتی کشیدگی اور یورپ میں بڑھتی مہنگائی اور افراط زر نیز ایندھن کی قلت پر عوامی بڑھتے احتجاجات سے براعظم یورپ میں کشیدگی اور عدم استحکام کی نسبت گہری تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اے بی سی امریکی ٹی وی چینل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ براعظم یورپ میں بڑھتے ہوئے افراط زر کا مسئلہ احتجاجات میں تبدیل ہو گیا، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یورپ میں زندگی کے بڑھتے اخراجات پر عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ ان دونوں بیشتر یورپی ملکوں میں جملہ رومانیہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور جمہوریہ چیک میں عوامی احتجاجات اور ہڑتالوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں یورپ کو سرسبز باغ اور دنیا کے باقی ملکوں کو جنگل کی مانند قرار دیا تھا، سیاسی مبصرین نے پورے براعظم یورپ میں بڑھتی ہوئی غربت اور حالیہ مہنگائی کے نتیجے میں سیاسی و سماجی طور پر بڑھتے عدم استحکام پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ویرسک میپل کرافٹ مشاورتی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ جنگ یوکرین کے نتائج کی بنا پر پورے یورپ میں اندرونی طور پر شدید کشیدگی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ادارے کے مبصرین کا کہنا ہے کہ توانائی کے بحران کا مقابلہ کرنے کی یورپی توانائی بہت محدود ہے اور توانائی کے بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں کوئی فوری رائے حل بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مذکورہ ادارے کے مبصرین کا کہنا ہے کہ آئندہ سال یورپ میں افراط زر کی شرح اور زیادہ بڑھ جائے گی، جس سے صورتحال بس سے بدتر ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب یورپی ملکوں میں عوام میں بڑھتی مہنگائی کو جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں اور اس جنگ کے سلسلے میں یورپی حکومتوں کی پالیسیوں کی بنا پر یورپی عوام میں بڑھتے اخراجات پر برہمی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یورپی عوام اپنے ملکوں سے ایسے ملکوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جہاں دیگر علاقوں کی نسبت ٹھنڈک کم پڑتی ہے تاکہ توانائی کے بڑھتے بل سے بچا جا سکے۔ بیشتر یورپی لوگ بڑھتے اخراجات کے نتیجے میں اسپین جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہالینڈ کے ایک سیاح جان بیٹر کہنا ہے کہ یورپ کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں اسپین میں رہائش کچھ آسان ہے اور وہاں جا کر بجلی اور گیس کے بل کے بوجھ سے بچا جا سکتا ہے۔ ہالینڈ کے سیاح نے یورپی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ یورپ کے دیگر ملکوں میں بجلی اور گیس کے مہنگے بل ادا کرنے کے بجائے اسپین جانے پر توجہ دیں۔ رواں اور آئندہ مالی سال کے دوران یورپ کی معاشی صورتحال مایوس کن رہے گی، اس بات کا اعلان عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ بینک کے ساتھ مشترکہ اجلاس کے دوران اعلان کیا کہ سن 2022 کے دوران یورپ میں سوائے ترکی اور جنگ کے شکار ممالک کے اقتصادی ترقی کی شرح 3.2% رہے گی، جبکہ یہ شرح 2023 میں گھٹ کر 0.6% تک پہنچ جائے گی، جو کہ جولائی میں پیش کردہ اندازوں سے بھی کم ہے۔ آئی ایم ایف نے اس رپورٹ میں بتایا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر یورپ کو وسیع تر معاشی بحران کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ آئی ایم ایف کے مطابق سن 2023 کے دوران اقتصادی ترقی کی عالمی شرح 2.7% تک گھٹ جائے گی۔ آئندہ تعلیمی سال کے دوران 90% برطانوی اسکولوں کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانیہ کے ٹیچروں کے قومی انجمن نے برسر اقتدار حکومت کے ارکان پارلیمان کو ایک کھلا خط لکھ کر آئندہ سال کے دوران اس ملک کے اسکولوں کو درپیش مالی مسائل کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ اس خط میں اس مسئلے کو ایک سنجیدہ بحران قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی ٹیچروں کے اس خط میں ارکان پارلیمان سے مطالبہ کیا گیا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدواروں سے تعلیمی بجٹ کو سن 2010 کی سطح پر واپس لے جانے کی ضمانت لی جائے۔ اس خط میں سن 2024 تک تعلیمی بجٹ سے 2 ارب پاؤنڈ کم کیے جانے کو بھی باعث تشویش قرار دیا گیا ہے۔ ایسے حالت میں کہ برطانیہ کے اسکولوں کے 50% پرنسپلوں نے رواں سال کے دوران بھی مالی ذرائع میں قلت پر پریشانی ظاہر کی ہے۔ برطانیہ کے ٹیچروں کے قومی انجمن نے خبردار کیا کہ بجٹ میں کمی لانے سے اس ملک کے تعلیمی نظام کو مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ واضح ہے گزشتہ اتوار کو برطانیہ کے سینکڑوں ٹیچروں اور یونیورسٹی تعلیمی مراکز کے کارکنوں نے کام کے غیر معیاری ماحول اور کم تنخواہوں سے پریشان ہو کر سڑکوں کا رخ کیا اور حکومت کی ناقابل قبول معاشی انتظامی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یورپ توانائی کے شدید بحران سے دوچار ہے، جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے یمن کا تیل اور گیس لینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یمن کے تیل اور گیس سے مالا مال علاقوں پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی افواج نے قبضہ کر رکھا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ یورپی ممالک بالخصوص جرمنی اور فرانس یمن سے گیس درآمد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ذخائر پر ریاض اور ابوظہبی کا قبضہ ہے اور یمنیوں کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور امارات کی تشکیل یافتہ نام نہاد یمنی حکومتی کونسل امارات کے ذریعے یورپ کو گیس برآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی مقصد سے مذکورہ کونسل کے لیڈر رشاد العلیمی نے گزشتہ دنوں برلن کا دورہ کیا، جہاں باخبر ذرائع کے مطابق یمن سے جرمنی کے لیے گیس بھیجنے پر اتفاق حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے ذرائع نے بھی جرمنی اور امارات کے مابین یمن کی گیس برآمد کرنے پر مفاہمت کی خبر دی ہے۔ ایسی حالت میں کہ یمن کو بدترین اقتصادی، معاشی اور انسانی بحران کا سامنا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے کرائے کے فوجوں نے صوبہ شبوہ پر قبضہ کر کے یمن کے گیس کے ذخائر کی لوٹ مار کا انتظام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں یورپ کی کھلی مداخلت اور امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ کو وسیع تر کرنے اور شعلہ آور رکھنے کی اس کی کوششوں کے نتیجے میں اس وقت خود یورپ اقتصادی، معاشی اور توانائی کے بحران اور عدم استحکام سے دوچار ہو گیا ہے۔ یورپ توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مدد سے یمن کی گیس لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جار اتحاد کے مذکورہ دونوں اہم ممالک یعنی یمنی عوام کی قدرتی دولت و ثروت کی غارت گری میں یورپ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ ویسے تو فلسطین کا موضوع سرخیوں میں رہتا ہی ہے، اور خاص طور پر مزاحمتی گروہوں کے حوالے سے جو کارروائیاں انجام دی جاتی ہیں اس حوالے سے بھی سرخیوں میں رہتا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جو جارحیت اور بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی فلسطین کا موضوع ہمیشہ بین الاقوامی میڈیا میں سر فہرست ہے۔ گزشتہ روز فلسطین کی ایک مزاحمتی گروہ ارین الاسود، یعنی شیروں کی کچھار نامی گروہ کے کمانڈر کو جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے درندہ صفت فوجیوں نے شہید کر دیا۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے یہ کارروائی اتوار کی صبح انجام دی غرب اردن میں، اور نئی مزاحمتی تنظیم کے کمانڈر کو شہید کر دیا۔ اس گروہ کے نوجوانوں کی مجاہدانہ اور دلیرانہ کارروائیوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب، غاصب صہیونی حکومت تشویش میں مبتلا تھا، اور اس کی اضطراب اور تشویش کا یہ عالم تھا کہ پورے مثلاً مقبوضہ علاقوں میں ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا اس مثلاً گروہ کی کارروائیوں کی وجہ سے۔ اس گروہ کا وجود میں آنا اور غاصب صہیونی حکومت پر ایک اضطراب طاری ہو جانا، اور خود فلسطینی نوجوانوں میں اس گروہ کی مقبولیت، اور تمام فلسطینی گروہوں کا اس گروہ کی یعنی شیروں کی کچھار نامی گروہ کی حمایت کا اعلان کیا اندیا دے رہا ہے، اور یہ شہادت فلسطینی مزاحمت کو کہاں لے جا سکتی ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو نئی تحریک شروع ہوئی ہے، یا اس کو ایک نیا انتفاضہ بھی کہا جا رہا ہے، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم فلسطین کا ایک سرسری جائزہ لیں تو فلسطین اس وقت تین حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ علاقے ہیں کہ جو 1948 میں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقبوضہ علاقوں میں شامل کیے گئے، یا جہاں پہ آ کے غاصب صہیونی حکومت نے اپنا قبضہ کیا، یا جہاں سے انہوں نے اپنا آغاز کیا۔ پھر ایک دوسرا علاقہ جس کو ہم ویسٹ بینک کا علاقہ کہتے ہیں، غرب اردن بھی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک دوسرا علاقہ ہے کہ جو 1967 کے بعد جو ہے وہ جب معروف جنگ ہوئی، جنگ ستمبر کے نام سے جو جنگ تھی، تو اس کے بعد ان علاقوں پہ آ کے غاصب صہیونی حکومت نے قبضہ کر لیا، تو یہ غرب اردن یا ویسٹ بینک کہلاتا ہے۔ تیسرا علاقہ جو پچھلے دو عشروں سے زیادہ مشہور ہوا، وہ غزہ پٹی کا علاقہ ہے۔ یہ تین علاقے ہیں، تینوں علاقوں میں جو موومنٹ یا فلسطینی تحریک ہے اس کی کیفیت مختلف ہے۔ غزہ کے عنوان سے، چونکہ یہ عرصے سے غزہ اس وقت محاصرے میں بھی ہے، اور غزہ کے اندر جو جتنی اس وقت معروف فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر یا ان کا مرکز یا ان کی فعالیت جو ہے وہ بیشتر جو ہے وہ غزہ پٹی کے اندر ہے. اب مثلا آپ حماس کا نام لے لیں، جہاد اسلامی کا نام لے لیں، یا ان کے دوسرے جو فوجی شاخیں ہیں، یہ سب کی سب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ غزہ کے اندر جو ہیں وہ بیشتر فعال ہیں. دوسرا علاقہ جو ہے جس کو ہم غرب اردن کا یا ویسٹ بینک کا علاقہ کہتے ہیں، جس میں جنین اور نابلس اور اس طرح کے جو معروف علاقے شامل ہیں، اور خود بیت المقدس کا علاقہ بھی اسی غرب اردن کے ایک حصے میں آتا ہے، اور یہ پورا جا کے ساتھ سمندر تک جا کے ملتا ہے، اس کا جو جنوبی حصہ بنے گا غرب میں جو ہے وہ اردن ہے، اور اس میں دوسری سائڈ جو بنے گی، جبکہ اس کا جو شمال بنے گا وہ شمالی علاقہ وہ 1948 کی جو مقبوضہ سرزمین ہے یا مقبوضہ علاقہ ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 1948 کے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی فلسطینی مزاحمت کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہوئے ہیں، وہاں بھی کاروائیاں انجام پائی ہیں، وہاں پہ بھی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مختلف کاروائیاں انجام دی گئیں، اور بڑی یعنی ایک طے شدہ چیزیں جو میڈیا کے اندر بھی آئی ہیں کہ اس میں معروف فلسطینی تنظیمیں کہ جو اس وقت جہاد میں مصروف ہیں یا جن کو ہم جہادی تنظیمیں اور ان کی فوجی شاخیں کہتے ہیں، ان کا کوئی اس میں رول نہیں تھا. یعنی وہاں پہ خود یوتھ کے اندر جو ہے یہ بیداری پیدا ہوئی، اور اس بیداری کے نتیجے میں جو ہے وہ انہوں نے مختلف کاروائیاں انجام دیں، اور تل ابیب کے اندر، تل ابیب کے ارد گرد کے علاقوں، یعنی وہ جو مرکز سمجھا جاتا ہے غاصب صہیونی حکومت کا، وہاں پہ بھی، اور انتہائی سخت سیکیورٹی ہے وہاں پہ، دیواریں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سیکیورٹی میئرز ہیں وہاں پہ، ان تمام سیکیورٹی میئرز کو عبور کر کے وہاں پہ کاروائیاں انجام پائیں. جب وہاں پہ کاروائیاں انجام پائیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ جو تیسرا علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ بینک کا علاقہ، غرب اردن کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ جو ایک لاوا پک رہا تھا وہ لاوا ابھرا، پھر وہ سامنے آیا. اس کے بعد وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے اگر ایک سال کم از کم ہم اگر نزدیک ترین دیکھیں تو وہاں پہ اس میں شدت آتی ہے، اور بالخصوص جیسے آپ نے کہا نا اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے عوامل میں سے ایک تو یہ ہے کہ فلسطینی تحریک بہرحال اس کو ایک جہادی تنظیموں کو اس وقت عالمی سطح پہ بھی حمایت ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے جرائم جتنے بڑھتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی ہے. ایک یہ ہے کہ غرب اردن کے اندر جو فلسطینیوں کا ایک بڑا آبادیوں پر مشتمل علاقہ تھا، وہاں پہ غاصب صہیونی حکومت نے بڑی تعداد میں صہیونی بستیاں آباد کی ہیں، بڑی بڑی کالونیاں وہاں پہ آباد کی ہیں، اور وہ علاقے کہ جو جہاں پہ خود فلسطینی بستے تھے ان کو وہاں سے نکال کے وہاں پہ غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے صہیونیوں کے لیے بڑی منظم قسم کے شہر آباد کیے گئے ہیں. اگر ہم بستیاں کہیں تو شاید وہ لفظ ہم منتقل نہ کر پائیں، تو بڑی بڑی تعداد میں وہاں پہ یہ آبادیاں ہیں. اب یہ آبادیاں کہاں پہ آئیں؟ ان فلسطینیوں کے گھروں پہ، ان کی سرزمینوں پہ. اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب آپ کسی کے گھر پہ قبضہ کرتے ہیں اور جب اس کے گھر کو برباد کر کے وہاں پہ اپنی مرضی کی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو یہ ایک فطری ریئیکشن ہے. تو یہ جو آپ عوامل بتا رہے ہیں ان عوامل میں سے ایک ہی ہے، فلسطینی تحریک اپنی جگہ پہ، مقبوضہ سرزمینوں کی آزادی اپنی جگہ پہ، بیت المقدس کی عظمت اور اس کے لیے قربانی دینا اپنی جگہ پہ. لیکن ایک وجہ جو موجودہ اس شیروں کی کچھار کا جو گروہ بنے، آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو 15 سے 22, 23 اور 25 سال کے آپ کو نوجوان ملیں گے. ابھی تک جو چیزیں آئیں، آپ ان کے اجتماعات اگر دیکھیں کہ ہزاروں کے تعداد میں ان کے جو اجتماعات ہوئے تو سب یوتھ ہے، اور وہ یوتھ ہے کہ جو نہ اپنے آپ کو جہاد اسلامی کا عضو یا رکن سمجھتی ہے، نہ حماس کا سمجھتی ہے، نہ کسی اور تنظیم کی فوجی شاخ، نہیں، انہوں نے اپنے لیے جو نام رکھا وہ ارین الاسود کا نام رکھا، یعنی شہروں کی کچھار، یعنی اپنے آپ کو ایک نیا گروپ کے طور پہ انہوں نے متعارف کروایا، اور اسی نئے گروپ کے عنوان سے پھر کاروائیاں شروع ہوئیں. جب وہ کاروائیاں شروع ہوئیں تو اس کے جواب میں پھر غاصب صہیونی حکومت نے موج شکن کے نام سے ایک اس آپریشن کو لانچ کیا. اب بجائے یہ آپریشن خود غاصب سنی حکومت کے فائدے میں جاتا اس کا ریئیکشن اور زیادہ ہوا. یعنی ایک پہلی نفرت تھی وہ ان سیونی بستیوں کی وجہ سے, پھر جب موت شکن انہوں نے آپریشن شروع کیا اور جس بہیمانہ انداز سے اور جس انداز سے انہوں نے گھر اور چار دیواری اور جو بھی آپ کہیں اور جس طرح ہر جوان کو ہر کسی اس فرد کو جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا, تو اس کے جواب میں پھر یہ کہ یہ ریئیکشن میں مزید تیزی آ گئی اور یہ رد عمل بہت زیادہ نمایاں کے سامنے آیا اور جوانوں نے جس کے پاس جو کچھ تھا, کسی کے پاس چاکو تھا تو اس نے چاکو کے ذریعے سے جو ہے نا سیونیوں کو نشانہ بنایا, کسی کے پاس پسٹل تھا تو پسٹل کے ذریعے سے, کسی کے پاس پتھر تھے تو پتھر کے ذریعے. تو یہ موومنٹ جو ہے وہ ایک دم ایک جہادی موومنٹ میں بدل گئی. یعنی یہ ایک نعروں والی جو ایک پہلے تو اجتماعات ہوتے تھے, نعرے لگائے جاتے تھے اور مطالبات کیے جاتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے شیروں کی کچھار نامی جو یہ گروپ بنا تو انہوں نے اسی طرح شیروں کی طرح جسے آپ کہتے ہیں نا اپنے شکار پہ حملہ کرنا شروع کیا اور پھر جو بھی شکار جہاں پہ ملا انہوں نے اس کو شکار کیا. اور ظاہر ہے جب اس انداز کی موومنٹ شروع ہو جائے, عوامی موومنٹ شروع ہو جائے, اور وہ بھی ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں پہ پورے کے پورے سیکیورٹی معاملات جو ہیں وہ غاصب سنی حکومت کے پاس تھے, درست ہے وہاں پہ الفتح اور فلسطینی اتھارٹی کی بظاہر حکومت ہے اور 16% یا 20% کے علاقہ ان کے پاس بھی موجود ہے, لیکن اس ریئیکشن کے نتیجے میں پھر التمیمی جیسے شہید سامنے آئے, انہوں نے جس انداز سے کاروائیاں انجام دیں, کئی اور ایسے نوجوان ہیں جن کی کاروائیاں ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں. تو اس نئی جو موومنٹ ہے اس نے غاصب سنی حکومت کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا. غزہ پہلے مشکلات کا شکار تھا ان کے لیے, غرب اردن کے اندر یہ تحریک بڑھ رہی ہے اور خود 1948 کی جو سرزمینیں ہیں ان کے اندر بھی جسے کہتے ہیں زیر زمین ایک لاوا پک رہا ہے. جیسے وہ غرب اردن میں پک کے باہر آیا ہے وہ بعید نہیں ہے کہ کل جو ہے وہ 1948 والی سرزمینوں میں بھی ہو. جو آپ کا سوال کا آخری حصہ تھا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ نہضت, یہ تحریک, یہ موومنٹ جس نے ایک جہادی راستہ اختیار کر لیا ہے, یہ خود جہادی راستہ اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ مذاکرات اور لین دین کے معاملے کو نہیں دیکھنے والے, اب یہ نوجوان میدان میں آئے ہیں اور یہ اپنی مقبوضہ سرزمینوں کو اپنی طاقت اور قوت سے جو ہے وہ واپس لینے کے لیے سرگرم ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یوں
اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 2 آبان 27 ربیع الاول اور 24 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس ربیع الاول سن 682 ہجری قمری کو اندلسی ریاضی داں اور منجم محی الدین کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنی جائے پیدائش اندلس میں جو آج اسپین کا ایک حصہ ہے فقہ کی تعلیم حاصل کی, لیکن چونکہ ان کو ریاضی اور نجوم میں زیادہ دلچسپی تھی لہذا ان علوم کا مطالعہ کیا اور ان کے بارے میں بہت معلومات حاصل کر لیں. محی الدین نے شمال مغربی ایران میں واقع مراغہ کی رصدگاہ میں ایک عرصے تک خواجہ نصیر الدین توسی کے معاون کی حیثیت سے کام کیا, اور اس عرصے میں انہوں نے بہت سے اہم تجربات کیے. چوبیس اکتوبر سن 1795 عیسوی کو پولینڈ کی تقسیم کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا. اس منصوبے کی بنیاد پر پولینڈ روس, آسٹریا اور پروشیا کی سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا, اور اس طرح پولینڈ دنیا کے نقشے سے حذف ہو گیا. لیکن ایک طرف پولینڈ کے عوام کی حریت پسندانہ تحریک اور دوسری طرف پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ کے بگڑتے سیاسی حالات نے پولینڈ کے لیے مناسب موقع فراہم کیا. بالآخر سن 1921 میں پولینڈ ایک بار پھر معرض وجود میں آ گیا. چوبیس اکتوبر سن 1945 عیسوی کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ایسی تنظیم کا قیام وقت کی ضرورت بن چکا تھا جو دنیا میں قیام امن کے لیے جد و جہد کرے اور دوبارہ وہ حالات پیدا نہ ہونے دے جن کے باعث دنیا کے ممالک آپس میں لڑیں. اقوام متحدہ نے اپنے 4 بنیادی ہدف مقرر کیے: مختلف ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو ختم کرنا, مختلف اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کا فروغ, دنیا کی اقوام کے درمیان معاشی, عمرانی, ثقافتی اور انسانی مسائل کے سلسلے میں تعاون, اور چوتھے دنیا کے تمام ممالک کے مسائل کے حل کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرنا. اقوام متحدہ 6 بڑے اداروں پر مشتمل ہے. جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک مساوی حیثیت کے مالک ہیں. سلامتی کونسل کے 15 ارکان ہیں، ان میں سے 5 ارکان مستقل ہیں اور 10 ارکان 2-2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ اقتصادی اور عمرانی کونسل کے 27 ارکان ہیں۔ ٹرسٹی شپ کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف اور سیکریٹریٹ۔ اس کے علاوہ بھی اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیاں اور ادارے وغیرہ ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کو بعض مسائل کے سلسلے میں کامیابی ملی ہے، لیکن 5 ممالک امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین کے پاس ویٹو کا اختیار ہونے کی وجہ سے سلامتی کونسل ویٹو کے اختیار کے حامل ممالک، خصوصاً امریکہ کی پالیسیوں کی تابع ہو کر رہ گئی ہے۔ دو آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے شہروں گرگان، تہران، قم، تبریز، کرمانشاہ اور ہمدان میں شاہ کی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور تہران کے اسکولوں میں چھٹی کر دی گئی۔ تہران یونیورسٹی میں اجتماع کرنے والے بہت سے طلباء کو شاہی حکومت کے فوجیوں نے زخمی اور گرفتار کر لیا۔ گرگان شہر میں ہونے والا احتجاجی مظاہرہ اسلامی تحریک کا اس وقت تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ اس مظاہرے کے دوران لوگوں نے شہر میں خفیہ پولیس ساواک کے دفتر پر حملہ کیا۔ حوزہ علمیہ قم کے طلبہ اور اساتذہ نے بھی چھٹی کا اعلان کر کے مظاہروں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ مختلف سرکاری اداروں اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی ان مظاہروں میں شرکت کی اور اسلامی تحریک کی کامیابی کی طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ دو آبان سن 1372 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید احمد میر خانی نے تہران میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لیے حوزہ علمیہ قم کا رخ کیا اور آیت اللہ مرشی نجفی، سید محمد حجت کوہ قمرئی اور سید محمد تقی خانساری جیسے اساتذہ کے دروس میں شرکت کی۔ آیت اللہ بروجردی کی قم تشریف آوری کے بعد وہ ان کے درس میں بھی شرکت کرنے لگے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دین کی تبلیغ اور کتابوں کی تصنیف کا سلسلہ شروع کیا اور آخری وقت تک اس کام میں مصروف رہے۔ ان کی اہم کتابوں میں آیات الاحکام اور سیر حدیث در اسلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار پروگرام آس پاس۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ کے پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، صہیونی حکومت نے پچھلے ہفتے بھی نابلس کا محاصرہ جاری رکھا۔ 2 ہفتے پہلے ایک نوجوان فلسطینی عدی التمیمی کی استقامت پسندانہ کارروائی کو بہانہ بنا کر، جس میں ایک صہیونی ہلاک اور ایک دیگر زخمی ہو گیا تھا، صہیونی حکومت نے نابلس کا محاصرہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے نابلس کے محاصرے کے ساتھ ساتھ اس شہر کے فلسطینیوں پر حملہ کیا، جس کے بعد صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی۔ اس جھڑپ میں دسیوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پچھلے ہفتے ہی عدی التمیمی ایک اور استقامتی کارروائی انجام دینا چاہتا تھا کہ صہیونی فوجیوں نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ التمیمی کے علاوہ صہیونی فوجیوں نے جمعرات اور جمعے کو دو دیگر فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عدی التمیمی کی شہادت پر فلسطینیوں نے وسیع پیمانے پر ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ اس ردعمل کا اصل محور یہ تھا کہ فلسطینی نہ صرف یہ کہ صہیونی حکومت کی روز افزوں جاہریت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ مقابلے کے لیے ان کے عزم و ارادے کو مزید تقویت ملتی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین تنظیم کے سیاسی دفتر کے ایک رکن یوسف حسانیہ نے شہید التمیمی کی بہادرانہ کارروائی کو سراہا اور کہا کہ شہید التمیمی نے سازشوں، نفرت، دہشت گردی، قتل اور شرپسندی کے تمام تر اقدامات کے سامنے اپنے عزم و ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سرزمین پر ہونے والی ناانصافی اور ظلم و ستم کے باوجود ہماری قوم استقامت کے راستے پر گامزن ہے اور دشمن سے نہیں ڈرتی اور پسپائی بھی اختیار نہیں کرتی۔ جہاد اسلامی تنظیم کے ایک رہنما خضر عدنان نے کہا کہ اس شہادت پسند ہیرو کا شہید ہونے کا طریقہ فلسطینی قوم، امت مسلمہ اور دنیا کے تمام آزادی پسندوں کا سرمایہ سربلندی ہے، اور اس کا خون تمام مجاہدین اور انقلابیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ فلسطینی استقامتی تنظیموں کے مشترکہ آپریشن روم نے بھی ایک بیان اس سلسلے میں جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں ہمارے مبارزوں، مجاہدوں اور جابازوں کی مسلسل کامیابی ان افراد کے لیے مشعل راہ ہے جو ان کے بعد اسی راستے پر گامزن رہیں گے، اور جب تک غاصب صہیونی ہمارے وطن میں رہیں گے اور ہمارے مقدسات کی بے حرمتی کرتے رہیں گے، ہمارے جانباز ان کے لیے ایک مستقل اور بھیانک وحشت کا سبب بنتے رہیں گے۔ تحریک فتح نے بھی ایک اپیل جاری کر کے خون شہدا کے احترام میں تمام علاقوں میں غاصبوں کے خلاف اپنی استقامت میں شدت پیدا کرنے، نیز غاصب دشمنوں کے مقابل قومی استقامت کے نظریے پر زور دیا ہے۔ ادھر عرب پارلیمنٹ نے بھی نابلس کے محاصرے اور فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیے جانے پر اپنا ردعمل ظاہر کیا ہے۔ سامعین، لبنانی پارلیمنٹ نے پچھلے ہفتے تیسری بار ملک کے صدر کے انتخاب کے لیے اجلاس منعقد کیا، لیکن کوئی بھی امیدوار دو تہائی ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ لبنانی قانون کے مطابق ملک کا صدر عیسائی ہوتا ہے، اس کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کے دو تہائی اراکین کی حمایت ضروری ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے 128 اراکین ہیں۔ عہدۂ صدارت کے لیے ہونے والی ووٹنگ کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا، لیکن کوئی بھی امیدوار اکثریت حاصل نہیں کر سکا۔ انتخابی نتائج کے مطابق میشل معوض نے 42 ووٹ حاصل کیے اور 17 ووٹوں پر لبنان الجدید لکھا ہوا تھا، جبکہ 4 ووٹوں کو باطل کر دیا گیا۔ اس طرح لبنانی پارلیمنٹ ایک بار پھر نئے صدر کے انتخاب میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لبنان کے موجودہ صدر میشل اون کی مدت صدارت 31 اکتوبر کو ختم ہو جائے گی۔ میشل اون اکتوبر میں نئے صدر کے انتخاب میں پارلیمنٹ کی 30 ماہ کی ناکامی کے بعد سن 2016 میں لبنان کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ لبنانی پارلیمنٹ اکتوبر کے آخر تک نئے صدر کا انتخاب نہیں کر سکے گی اور لبنان سیاسی تعطل کے ایک اور دور میں داخل ہو جائے گا۔ ادھر لبنان کے موجودہ وزیراعظم نجیب میقاتی، جن کو گزشتہ مئی کے مہینے میں کابینہ کی تشکیل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، 5 مہینے کے بعد ابھی تک نئی کابینہ تشکیل نہیں دے سکے ہیں۔ سامن، گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا میں رونما ہونے والا ایک اور واقعہ حماس کے ایک وفد کا دورہ شام اور صدر بشار اسد سے ان کی ملاقات ہے۔ حماس اور جہاد اسلامی سمیت فلسطینی تنظیموں کا وفد گزشتہ بدھ کو برسوں کے بعد شام کے دورے پر دمشق پہنچا تھا اور شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی تھی۔ سن 2012 کے بعد سے اب تک حماس کا یہ باضابطہ پہلا دورہ شام تھا۔
تحریک حماس نے 15 ستمبر کو ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ تحریک حماس شامی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے اور تعلقات میں فروغ کا ارادہ رکھتی ہے۔ شام کے رہنماؤں اور تحریک حماس کے درمیان بند کمروں میں ہونے والے مذاکرات کے بعد اور حزب اللہ لبنان کی ثالثی میں یہ ملاقات انجام پائی۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ امت اور اس کے منصفانہ اہداف کی خدمت ہے جس کے مرکز میں مسئلہ فلسطین ہے۔ خاص طور سے تیز رفتار علاقائی اور بین الاقوامی بدلتے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ملاقات میں شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ فلسطینی سرزمین پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں مزاحمت پر قائم رہیں گی اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہم مزاحمت کے ساتھ رہیں، کیونکہ استقامت ایک نظریہ یا آئیڈیا نہیں ہے بلکہ حقوق کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ بشار اسد نے اس بات پر زور دیا کہ شام ہرگز تبدیل نہیں ہوا ہے اور ہمیشہ مزاحمت کا حامی رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عرب خطے اور فلسطین میں مسئلہ فلسطین کو مٹانے اور تباہ کرنے کی تمام کوششیں بے نتیجہ رہی ہیں اور رہیں گی۔ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن اور دمشق میں اس تحریک کے وفد کے سربراہ ڈاکٹر خلیل الحیا نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ آج ایک اہم دن ہے کہ جب ہم شام میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ تعاون کریں گے اس کے استحکام اور اتحاد کے لیے، اور ہم اس ملک کے خلاف امریکہ، صہیونی حکومت اور کسی بھی دیگر ملک کی جاہریت کی مذمت اور مخالفت کرتے ہیں۔ تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بھی کہا ہے کہ بشار اسد سے ملاقات میں ماضی کے اختلافات کو پس پشت ڈال کر قوم اور فلسطینی کاس کی خدمت کے لیے شام کے ساتھ حماس کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ حازم قاسم نے واضح کیا کہ اس ملاقات میں گزشتہ دنوں الجزائر میں فلسطینی تنظیموں کے درمیان ہونے والے قومی مساہلتی مذاکرات کے نتائج کے ساتھ ساتھ ان مذاکرات کو تقویت دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس پروگرام سے ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ اطلاعات، ایرانی قوم بیداری کے ساتھ دشمنوں کی سازش کو ناکام بنائے گی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان۔ الشرق الاوسط، صحت کی خرابی اور ڈاکٹروں کی ہدایات کی وجہ سے سعودی ولی عہد الجزائر کے سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور گارڈین، جانسن ریس سے باہر، رشی سنک برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے مزید قریب پہنچے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ جام جم، یہ غلط فہمی تھی کہ ایران بورڈ آف گورنرز اور امریکی انتخابات کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے گا، تجزیہ نگار۔ جام جم اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ بین الاقوامی امور کے ماہر سید مصطفیٰ خوش چشم نے جام جم سے ایک گفتگو میں کہا ہے کہ مارچ کے آغاز سے ہی مغرب کے ساتھ عزموں کی جنگ شروع ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں دوحا مذاکرات ہوئے، لیکن جب ایران نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تو مغرب کو ایران کے 30-40% مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن ویانا مذاکرات میں بھی اہم مسائل التوا میں ہی رہنے دیے گئے۔ اس کے بعد ایران میں بلووں کے بہانے پابندیاں عائد کر دی گئیں، جس کا اصل مقصد نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے، کیونکہ مغرب اس سے پہلے ہی ایران پر ان پابندیوں سے کئی گنا شدید پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ دراصل مغربی حکام یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بلووں کے ذریعے ایرانی حکام کے عزم کو کمزور کر دیں گے، اور بورڈ آف گورنرز کے اجلاس اور امریکہ میں انتخابات کی وجہ سے ایران پسپائی اختیار کر لے گا، لیکن ایران ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ روزنامہ رائے الیوم اسرائیل کے عنقریب زوال کے چار ٹھوس ثبوت۔ رائے الیوم اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ برلن میں رہنے والی ایک صحافی کا کہنا ہے کہ آج کل جرمنی میں مقبوضہ فلسطین سے بھاگے ہوئے یہودیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور وہ سب اس بات سے سخت ناراض ہیں کہ صہیونی رہنماؤں نے ان کے آبا و اجداد کو دھوکہ دے کر اسرائیل بلایا تھا۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں ارین الاسد نام کی نئی تنظیم صہیونیوں کی نیند حرام کیے ہوئے ہے۔ ان حالات میں کچھ نکات قابل غور ہیں۔ اسرائیلی یونیورسٹی میں فوجی امور کے ماہر پروفیسر مارٹن کارفیلڈ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج بری طرح سے ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ فوجی نشے کے عادی ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے فلسطینی تنظیموں کو ہتھیار تک فروخت کر رہے ہیں۔ صورتحال اسرائیل کے زوال کی سمت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سن 2021 کے آغاز تک 720,000 اسرائیلی مقبوضہ فلسطین چھوڑ چکے ہیں، اور اسرائیلی مورخ بینی موریس کا کہنا ہے کہ کچھ ہی برسوں میں عربوں اور مسلمانوں کی فتح ہوگی اور یہودی شکست کھا کر یورپ اور امریکہ بھاگ جائیں گے۔ اسرائیل کے سابق وزیر داخلہ اور اسپیکر ابراہم برگ نے واشنگٹن ٹائمز میں اپنے ایک مقالے میں کہا ہے کہ اسرائیل صہیونی خواب کے خاتمے اور زوال کی سمت بڑھ رہا ہے، اس لیے اسرائیلیوں کو ایک اور پاسپورٹ کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، گاندھی خاندان سے وابستہ تنظیموں کا لائسنس منسوخ۔ امر اجالا، پورے ملک میں دیوالی کی دھوم، ممبئی سے لے کر بنگلورو تک بازار ہوئے روشن۔ اور نوائے وقت، حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، سعودیہ 12 ارب ڈالر لگانے پر آمادہ، وزیر اعظم نے ولی عہد کو منا لیا۔ روزنامہ جنگ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان میں 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر قائل کر لیا۔ جدید ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے قیام کے لیے شہزادہ محمد کی قیادت میں سعودی وفد آئندہ ماہ کے آخری ہفتے میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ نئی ریفائنری 35 سے 40% صاف ایندھن پر صاف ایندھن برآمد کرنے کے بھی قابل ہوگی، جبکہ باقی تیل ملکی ضرورت پورا کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق شہباز شریف اعلی سطحی وفد کے ہمراہ مذاکرات کے لیے آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ روزنامہ قومی آواز، نفرت کی دکان پر سپریم تالا۔ روزنامہ قومی آواز اس بارے میں لکھتا ہے کہ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے، یہاں بے شمار مذاہب کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں۔ یہاں تہوار اور عبادتوں کے مسئلے پر بھی لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے ہیں۔ تاہم حالیہ عرصے میں مفاد پرستوں نے ملک کی اکثریت اور سب سے بڑی اقلیت کے درمیان نفرت کی ایسی کھائی تیار کر دی ہے جس میں انسانیت دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اب جبکہ عدالت عظمیٰ نے انتہائی شدید ریمارکس کے ذریعے نفرت کی دکان پر سپریم تالا جڑ دیا ہے، تو متعلقہ حکام کو اپنے فرائض منصبی کی تکمیل سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی ملک کے امن و فرقے وارانہ ہم آہنگی کو درہم برہم کرنے کے لیے اشتعال انگیزی کرے، اس کے خلاف قانون کے مطابق صورت کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کو اور اس کے ذمہ دار عہدے داروں کو اپنی پیشہ ورانہ دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے ماحول کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، ایران و عراق کے تعلقات میں فروغ کے لیے مختلف وسائل کے استعمال پر وزیر خارجہ کی تاکید۔ وائی جے سی، سلمان رشدی کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے، ایک ہاتھ بھی بیکار، مینیجر کا بیان۔ اور سومریا نیوز، 2024 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں شرکت کر سکتا ہوں، ٹرمپ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، افغانستان پر امریکی فوجی حملے کے آغاز اور اس ملک پر قبضے کی 21ویں برسی کے موقع پر افغانستان کے عوام کو جنگی معاوضے کی ادائیگی سے متعلق بنیادی سوال کا وائٹ ہاؤس نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 7 اکتوبر سن 2001 کو افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن قائم کرنے کے بہانے اس ملک پر حملہ کیا، تاہم 20 سال کے قبضے کے بعد اگست 2021 کے اواخر میں دہشت گردی، بدامنی اور غربت و بے روزگاری سے دوچار افغانستان کو افغان عوام کے حوالے کر کے نکل گیا۔ امریکیوں نے افغانستان میں لاتعداد جرائم کر کے اور افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے یہ ملک چھوڑ دیا۔ 7 اکتوبر سن 2001 کو امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نعرے کے ساتھ افغانستان پر قبضہ کیا اور اپنی طویل المدت فوجی تعیناتی کا مقصد دہشت گرد گروہ القاعدہ کا مکمل خاتمہ، طالبان کا تختہ الٹنا، جمہوری حکومت کی تشکیل، انسانی حقوق کی حمایت اور اس کا تحفظ، خواتین کے حقوق کا دفاع اور افغانستان کی تعمیر نو قرار دیا۔ 20 سال کے بعد امریکہ افغانستان سے ایسی حالت میں نکلا کہ اس ملک میں اس کے پٹھو حکومت کے جس کا سربراہ اشرف غنی تھا مکمل طور پر گر گئی، اور انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں کا ایک وسیع نیٹورک افغانستان میں متمرکز ہو گیا، اور انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے حقوق انتہائی ابتر صورتحال سے دوچار ہو گئے، اور طالبان کی حکومت ایک بار پھر برسر اقتدار آ گئی۔ افغانستان میں امریکہ کی طویل مدتی فوجی موجودگی نے انسانی لحاظ سے اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت ہی افسوسناک صورتحال پیدا کر دی۔ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی میں 78,000 سے زائد افغان فوجی اور پولیس اہلکار ہلاک اور 10,000 شہری مارے گئے۔ اس وقت افغانستان میں ہزاروں بیوائیں اور یتیم بچے امریکہ کی جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اگرچہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے مکمل انخلا کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن واشنگٹن حکام کے پاس ایسے بہت سے سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں جن میں اس جنگ کے متاثرین کے ساتھ ساتھ جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کو معاوضے کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ افغانستان میں ہزاروں خواتین کو ملک کی 20 سالہ جنگ میں اپنے شوہروں کو ہاتھ سے کھو دینے کی وجہ سے زندگی گزارنے اور روزی روٹی فراہم کرنے کے لیے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جنگ میں اپنے جسمانی اعضاء سے محروم ہونے والے متعدد افغان افراد معذوری کی وجہ سے پیسے کمانے اور اپنی معاشی حالات کو بہتر بنانے سے قاصر ہیں، اور ان کی زندگیوں اور ان کے خاندانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ افغانستان میں 20 سال سے جاری بھرپور جنگ نے نہ صرف اس ملک کے لوگوں کی جسمانی سلامتی بلکہ ذہنی و نفسیاتی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کی 35 ملین آبادی میں سے 46% افراد نفسیاتی سلامتی سے محروم ہیں۔ ان میں سے تقریباً 72% خواتین اور 60% مرد ہیں، اور یہ اعداد و شمار جنگ کے بدترین نتائج میں سے ایک ہے۔ شمالی افغانستان کے صوبہ بلخ میں ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر فریدون لطیفی کہتے ہیں، بدقسمتی سے بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح، خراب معیشت اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے مزار شریف میں ذہنی و نفسیاتی سلامتی کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے، اور اس علاقے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد خواتین اور نوجوان ہیں۔ افغانستان پر 20 سالہ قبضے اور اس ملک میں امریکہ اور نیٹو کی ناکام موجودگی سے افغان عوام کو پہنچنے والی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور سماجی نقصانات کے علاوہ افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کے ایک بڑے حصے کی تباہی ایک اور مسئلہ ہے کہ جس کا معاوضہ ادا کرنا اور اس کی تلافی کرنا وائٹ ہاؤس کی ذمہ داری ہے۔ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے دوران افغانستان کے بہت سے اقتصادی اور تجارتی انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے، جس سے اس ملک کی کمزور اور جنگ زدہ معیشت پر اضافی دباؤ پڑا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی معیشت دنیا کی سب سے کمزور معیشتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی معیشت کو انتہائی سنگین خطرہ لاحق ہے۔ اس ملک کی تقریباً نصف آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور اس ملک میں سرکاری طور پر بے روزگاری کی شرح تقریباً 11.7% ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ سے منسلک یہ ادارہ 2022 کے آخر تک افغانستان میں درکار امداد فراہم کرنے میں ناکام رہا تو یہ ملک ایک انسانی المیہ سے دوچار ہو جائے گا، کیونکہ طالبان حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد کچھ ممالک اور غیر ملکی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ امداد رسانی کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس سے افغانستان کو اقتصادی تباہی کا خطرہ لاحق ہے۔ افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی امریکہ نے اس ملک کے عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے. افغانستان کے مرکزی بینک کی تقریباً 10 ارب ڈالر کی غیر ملکی کرنسی کو بلاک کر کے وائٹ ہاؤس نے اس ملک کے عوام کی زندگی کے بنیادی مسائل کو سخت چیلنجوں سے دوچار کر دیا ہے، اور خوراک اور روزمرہ کی ضروریات کے وسائل تک ان کی عدم رسائی نے حالات کو بہت مشکل بنا دیا ہے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد عالمی برادری کی جانب سے امداد منقطع کرنے اور سرکاری اثاثے منجمد کرنے کے اقدام نے ملک کی حکومت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، بنیادی خدمات فراہم نہیں کی جاتی، مالیاتی شعبہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور آزاد معیشت تباہ ہو رہی ہے. افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بدعملی کا ایک ایسا آئیڈیل ہے کہ جہاں پر اس نے جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں اور جواز کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور پھر اس ملک کو چھوڑ کر ناقابل تلافی انسانی اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان چھوڑا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق افغانستان میں شاید امریکی فوجی دستے موجود نہ ہوں، لیکن امریکی جنگیں اب بھی دنیا کے مختلف حصوں میں تباہی مچا رہی ہیں. جو بائیڈن نے جون میں کانگریس کو ایک خط بھیجا جس میں ان تمام ممالک کا نام دیا گیا تھا جہاں امریکہ کی فوج ہے یا فوجی آپریشن جاری ہے. خط کے مطابق مشرق وسطی میں 40,000 امریکی فوجی موجود ہیں. صدر نے یہ بھی تسلیم کیا کہ امریکی فوج افغانستان میں دہشت گردی کے خطرات کے خلاف مستقبل میں آپریشن کرنے جا رہی ہے. در حقیقت امریکہ کے فوجی فیصلہ سازوں نے شمالی افریقہ، ایشیا اور دیگر مقامات پر داعش سے وابستہ گروہوں کے ظہور کے بہانے کچھ آپریشن جاری رکھنے کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. افغانستان سے امریکی انخلا کے ایک سال بعد بائیڈن اب بھی دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے شعلے کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنی صدارت کو بچانے کی راہ ہموار کر سکیں، اور آئندہ کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کی جیت میں مدد کریں. لہذا اس نے 2 اگست کو اعلان کیا کہ امریکہ نے 31 جولائی 2022 کو القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کو ہلاک کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ امریکی بیان باز ہمیشہ اپنی حکومت کی بقا کو دنیا بھر میں گرم جوشی پیدا کرنے والی پالیسیوں سے جوڑتے ہیں، اور تاریخی ناکامیوں کے تلخ تجربات ان کے نئے تنازعات کو جنم دینے کے شوق کو نہیں روک سکتے. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت میں اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام افکار و نظریات، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اقتصاد نامہ. اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں, تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی. تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے.
ایران کی معدنی صنعتوں اور معدنی مصنوعات کی برآمدات 5.6 ارب ڈالر. پاکستان روس سے سستا تیل خریدنے کی کوشش میں. 2022 دنیا کی اسٹیل کی صنعت کے لیے ایک برا سال.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں, اور اب پیش خدمت ہے تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے ایران کو دنیا کی 21ویں بڑی اقتصادی طاقت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2022 میں دنیا کے 171 ملکوں کا اقتصاد ایران کی نسبت چھوٹا ہے. آئی ایم ایف نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں 2022 میں ایران سمیت دنیا کے 192 ملکوں کی مجموعی قومی پیداوار کے بارے میں تخمینہ لگایا ہے. آئی ایم ایف کے مطابق ایران 1,599 ارب ڈالر کی مجموعی قومی پیداوار کے ساتھ 2022 میں دنیا کی 21ویں بڑی اقتصادی طاقت ہے. اس رپورٹ کے مطابق 2022 میں دنیا کے صرف 20 ممالک کی مجموعی قومی پیداوار ایران سے زیادہ تھی. ایران جن ممالک سے آگے ہے ان میں پولینڈ, تھائی لینڈ, پاکستان, ہالینڈ, ارجنٹائن, جنوبی افریقہ, امارات, سوئٹزرلینڈ, بیلجیم, سویڈن, آسٹریا, ناروے, پرتگال, یونان, فن لینڈ اور بیلاروس وغیرہ شامل ہیں. ایران کا معدنیات کا شعبہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور اس کے برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایران کی معدنی صنعتوں اور معدنی شعبے کی بڑی کمپنیوں نے گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 5.60 ارب ڈالر سے زائد کی برآمدات کی ہیں, اور وزن کے لحاظ سے یہ 2,11,50,000 ٹن سے زیادہ تھیں. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 مہینوں کے دوران سب سے زیادہ برآمدات اسٹیل کی مصنوعات کی تھیں, کہ جو 2,58 ارب ڈالر سے زیادہ تھیں. اس کے بعد تانبے اور اس کی مصنوعات کی برآمدات 77,80,000 ڈالر, ایلومینیم اور اس کی مصنوعات کی برآمدات تقریباً 56,56 کروڑ ڈالر, زنک کی برآمدات تقریباً 19.5 کروڑ ڈالر, اور لوہے کے پتھر کی برآمدات 23.5 کروڑ ڈالر تھیں. اس عرصے کے دوران 16 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کا 62,00,000 ٹن سیمنٹ برآمد کیا گیا, جبکہ اسی عرصے کے دوران سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں اور پتھروں کی برآمدات میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا, جو 227% تھا.
ایران نے ملک میں تیل کی پیداوار میں اضافے اور تیل مصنوعات کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران اس سلسلے میں کئی سمجھوتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں, کہ جن میں سے 3,00,000 بیرل گنجائش کی حامل شہید سلیمانی پیٹرو ریفائنری, تابش پائپ لائن اور پارس پائپ لائن کی تعمیر کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق پیٹرول, ڈیزل اور مٹی کے تیل جیسے ایندھن کے معیارات کو بہتر بنانے اور دیگر تیل مصنوعات کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے. تیل کے شعبے سے ہی موصولہ ایک اور خبر کے مطابق تیل مصنوعات کے برآمد کنندگان کی انجمن کے سربراہ سید حمید حسینی نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 15 ارب ڈالر مالیت کی 26 ملین ٹن تیل, گیس, کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات برآمد کی گئی ہیں, کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 40% زیادہ تھی. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس سے سستا تیل خریدنے کا جائزہ لے رہا ہے, کیونکہ حالیہ تباہ کن سیلاب کے بعد اسلام آباد کمر توڑ غیر ملکی قرضوں کے بارے میں تشویش کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری لانے کے لیے تمام آپشنز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اسحاق ڈار نے روس سے سستا تیل خریدنے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم یقیناً اس کا جائزہ لیں گے اگر ہندوستان روس سے سستا تیل خرید رہا ہے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی پیرس کلب سے قرضوں میں کمی کی درخواست کی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان نے موسم سرما میں توانائی کی ممکنہ کمی کا مقابلہ کرنے کے لیے روس سے گیس درآمد کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ماسکو میں پاکستان کے سفیر شفقت علی خان نے کہا ہے کہ گیس کی منتقلی کے لیے پائپ لائن نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایل این جی درآمد کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے اور پاکستان اور روس اس بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ سری لنکا میں زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سری لنکا کے مرکزی بینک کا زر مبادلہ کا ذخیرہ 1,777 ملین ڈالر تک پہنچ گیا ہے کہ جو ستمبر کے مہینے میں 60 ملین ڈالر کے اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوورسیز سری لنکنز کی بینکوں کے ذریعے باضابطہ ترسیلات زر میں گزشتہ سال کی نسبت 1.73% اضافہ ہوا اور یہ ستمبر میں تقریباً 360 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ 2 سال کے دوران بینکنگ سسٹم اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے سمندر پار سری لنکنز نے ہنڈی کے ذریعے رقم اپنے ملک میں بھیجی تھی کہ جس کی وجہ سے حکومت کی زر مبادلہ کی آمدنی میں کمی واقع ہوئی تھی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2022 میں سمندر پار سری لنکنز کی ترسیلات زر 4 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ایک سال کے دوران سونے کی قیمت میں 10% اضافہ ہو جائے گا اور وہ $1830 فی اونس سے تجاوز کر جائے گی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرکزی بینکوں کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے باوجود سونے کی قیمت میں آئندہ سال قابل ذکر اضافہ ہو جائے گا۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سونے کی قیمت میں 20% کمی واقع ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق مرکزی بینکوں خاص طور پر امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کی سخت مالی پالیسیوں کی وجہ سے سونے کی قیمت پر دباؤ آیا ہے، لیکن اب بھی بعض سرمایہ کار سونے کو ایک محفوظ سرمایہ سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چاندی کی قیمت میں بھی اسی عرصے کے دوران 50% اضافہ ہو جائے گا۔ 2022 اسٹیل کی صنعت کے لیے ایک بدترین سال ہوگا، تفصیلات اس رپورٹ میں۔
2022 میں اسٹیل کی عالمی طلب میں 2.3% کمی واقع ہوئی ہے۔ ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن نے حال ہی میں اپنے بیان میں کہا کہ رواں سال کے دوران افراط زر میں اضافے اور شرح سود میں کمی کی وجہ سے اسٹیل کی عالمی طلب میں 2.3% کمی واقع ہوگی۔ اس بیان میں آیا ہے کہ ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن نے اپنے اپریل کے مہینے کے تخمینے میں کہ جس میں 2022 میں اسٹیل کے استعمال میں 0.4% اضافے کا امکان ظاہر کیا تھا، دنیا کے اقتصادی حالات خراب ہونے کے بعد اصلاح کر دی ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بنیادی تنصیبات کے اخراجات میں اضافے کی وجہ سے آئندہ سال اسٹیل کی عالمی طلب بڑھنے کی توقع ہے، لیکن یہ اضافہ رواں سال کے اوائل میں جاری کیے گئے تخمینے یعنی 2.2% کے بجائے 1% ہوگا۔ ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 2022 میں ممکن ہے کہ اسٹیل کی صنعت کے لیے بدترین سال ہو اور 2023 ممکن ہے بہتر ہو۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین میں اسٹیل کی طلب کے جو دنیا میں 51% اسٹیل استعمال کرتا ہے 2022 میں 4% کم ہو جائے اور آئندہ سال یہ ثابت رہے۔
اسمارٹ فونز کی عالمی مارکیٹ اقتصادی مشکلات کی وجہ سے شدید مندی کا شکار ہے اور 2014 کے بعد رواں سال کی تیسری سہ ماہی اس کے لیے بدترین سہ ماہی رہی ہے۔ کیلنیر کمپنی کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اسمارٹ فونز کی فروخت ستمبر کو ختم ہونے والی تیسری سہ ماہی میں 9% کم ہوئی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کمی آئندہ 9 مہینوں تک جاری رہے گی۔ شرح سود اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے رواں سال صارفین کی قوت خرید کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسمارٹ فونز کی خریداری پر بھی اثر پڑا ہے، اور صرف ایپل آئی فون تھا کہ جس کی فروخت میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی، اور آئی فون 14 نے اس کی مارکیٹ کو 18% بڑھا دیا، جبکہ چینی کمپنیوں اوپو اور ویوو کی آمدنی میں گزشتہ سال کی نسبت کمی واقع ہوئی ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران کی معدنی صنعتوں اور معدنی مصنوعات کی برآمدات 5.6 ارب ڈالر۔ پاکستان روس سے سستا تیل خریدنے کی کوشش میں۔ 2022 دنیا کی اسٹیل کی صنعت کے لیے ایک برا سال۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔